اتوار 8 جنوری کے سروین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں خراب حالات پر ایک رپورٹ۔ سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا کہتے ہیں،
حال کے مہینوں میں وہاں پر کافی یہ وائلنس ہوا ہے، اب تھوڑا بہت امن چین وہاں بحال ہوا ہے، لیکن یہ غلطی ہوگی یہ سوچ لینا کہ بہت پرماننٹلی امن چین آ گیا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ انڈیا میں ایک 5 رکنی تحقیقاتی کمیشن کی تازہ رپورٹ کے مطابق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے انڈیا مخالف مظاہروں کو دبانے کے لیے طاقت کے استعمال نے کشمیری نوجوانوں کے دلوں سے موت کا خوف نکال دیا ہے اور وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ فرحت جاوید۔
انڈیا میں بیرون ملک شہریت کا یہ سٹیٹس فی الحال صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جن کے پاس انڈین نژاد ہونے کا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ اس خصوصی سٹیٹس کے تحت بیرون ملک مقیم انڈین شہری انڈیا کا ویزا فری سفر اور
انڈیا کی اس تحقیقاتی کمیشن کی کشمیر کے بارے میں جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری سمجھتے ہیں کہ انڈیا کشمیر کو سیاسی مسئلہ تسلیم کرنے اور اس کے سیاسی حل پر تیار نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نوجوانوں میں کچھ تو انڈیا سے مذاکرات کرنے پر تیار ہی نہیں ہیں اور ان کے روزمرہ کی بول چال کے الفاظ ہی بدل گئے ہیں، جن میں کرفیو، ہڑتال، شہادت اور برہان وانی کے الفاظ کا استعمال حاوی رہتا ہے۔ کشمیری عوام کے خیال میں اس مسئلے کا حل تمام فریقین، انڈیا، پاکستان اور کشمیر کے تمام عوام کو شامل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عراق میں حکام کے مطابق دارالحکومت بغداد میں ایک مشتبہ کار بم دھماکے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ شیراز حسن۔
عراقی حکام کے مطابق ایک خودکش بمبار نے شہر کے مرکزی سبزی بازار کے دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ یہ بازار شیعہ اکثرتی ضلع جمیلہ میں ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان سعد ماہن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز نے ایک مشتبہ گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے بعد ڈرائیور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ واضح رہے کہ عراقی فوج دولت اسلامیہ کو ان کے مضبوط گڑھ موصل سے نکالنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تاہم موصل میں جارحانہ کارروائی کے بعد سے دولت اسلامیہ کی جانب سے عراق بھر، خصوصاً بغداد میں حملوں میں تیزی آئی ہے۔
سعودی عرب میں حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے دارالحکومت ریاض میں ایک آپریشن کر کے 2 خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے اس آپریشن کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب۔
سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان میجر جنرل منصور الترکی نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ ہلاک ہونے والے دونوں دہشت گرد سعودی شہری ہیں۔ ان میں سے ایک خودکش بم دھماکوں میں استعمال ہونے والی جیکٹس بنانے کا ماہر تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دہشت گرد تائی السیاری مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا اور وہ لوگوں کو بھرتی کرنے کے بعد انہیں خودکش بمبار بننے کی تربیت دیتا تھا۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والا دوسرا دہشت گرد اگست 2015 میں عصر کے علاقے میں مسجد پر ہونے والے بم دھماکے میں ملوث تھا۔ اس بم دھماکے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
فرانسیسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے دوران فرانسیسی دفاعی اہداف کے خلاف 24,000 سائبر حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال ایسے حملوں کی تعداد دگنی ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فرانس کے بنیادی ڈھانچے کو خطرہ ہے اور مئی میں صدارتی انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ آئیوری کوسٹ میں تنخواہوں اور ابتر حالات کے سبب 2 روز تک ملک میں فوجی بغاوت کے بعد اب فوجی بیرکس میں واپس چلے گئے ہیں۔ بغاوت میں حصہ لینے والے ایک کمانڈر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں فوجیوں نے شاہراہوں کو خالی کر دیا ہے اور اپنی بیرکس میں تنخواہیں ملنے کے انتظار میں ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت امریکہ نیٹو کا مکمل پابند نہیں ہو سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں مسٹر ٹرمپ کے ساتھ بات چیت میں ایسی کسی تبدیلی کے اشارے نہیں ملے۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کی پولیس نے ملک کی حکمراں جماعت بی جے پی کے ایک سیاستدان ساکشی مہاراج کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ ان پر مذہبی جذبات مجروح کرنے سمیت دیگر الزامات ہیں۔ واضح ہے حال ہی میں انہوں نے مسلمانوں کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی آبادی بڑھانے میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندو قصوروار نہیں ہیں، بلکہ وہ جو 4 بیویاں رکھتے ہیں اور 40 بچے پیدا کرتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اپنے اس تبصرے کا دفاع کیا جس پر شدید تنقید ہوئی۔ یورپ میں سرد موسم کی وجہ سے گزشتہ 2 دنوں کے دوران 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
یورپ بھر میں منجمد کرنے والے درجہ حرارت کے باعث کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ یونان کے جزیروں سے لے کر اٹلی تک برف کی چادر بچھ گئی ہے۔ اٹلی میں بحری اور فضائی سفر کی سہولیات التوا کا شکار ہوئی ہیں، جبکہ جنوبی علاقوں میں اسکول پیر تک بند رہیں گے۔ سرد موسم کے باعث پولینڈ میں 10 اور اٹلی میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ چیک ریپبلک کے دارالحکومت پراگ سے 3 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جہاں اس سال اب تک رات کے اوقات میں سب سے زیادہ سردی پڑی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے، جہاں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے انڈیا مخالف مظاہروں کو دبانے کے لیے طاقت کے استعمال نے کشمیری نوجوانوں کے دلوں سے موت کا خوف نکال دیا ہے اور وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ بات انڈیا میں ایک 5 رکنی تحقیقاتی کمیشن کی طرف سے کشمیر کے بارے میں جاری کردہ رپورٹ میں کہی گئی ہے، جس کے مطابق یہ سوچ کشمیر کی نوجوان نسل کے خیالات کی عکاسی کرتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کا خیال ہے کہ بنیادی مسئلہ انڈیا کی ریاست کی طرف سے اس بحران کا اعتراف نہ کرنا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ کشمیریوں کا خیال ہے کہ بنیادی مسئلہ انڈیا کی ریاست کی طرف سے اس بحران کا اعتراف نہ کرنا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ کشمیری سمجھتے ہیں کہ انڈیا کشمیر کو سیاسی مسئلہ تسلیم کرنے اور اس کے سیاسی حل پر تیار نہیں ہے۔ سن 2016 میں کشمیر میں عام لوگوں سے ملاقاتوں کے بعد یہ رپورٹ مرتب کرنے والے گروپ میں سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا، اقلیتوں کے قومی کمیشن کے سابق سربراہ وجات حبیب اللہ، بھارتی فضائیہ کے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ کپل کاک، معروف صحافی بھارت بھوشن اور سینٹر آف ڈائیلاگ اینڈ ریکنسلیشن کے پروگرام ڈائریکٹر شیوا بریو شامل ہیں۔ اس گروپ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بٹگرام، شوپیاں، اننت ناگ اور بارہ مولہ کا دورہ کیا اور وہاں سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے گروپوں کے علاوہ پولیس اور انتظامیہ کے اہلکاروں سے بھی مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کی۔ اس کے علاوہ گروپ نے کشمیر کے سرکردہ سیاسی قائدین انجینئر رشید، سیف الدین سوز اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے کئی ممبران سے بات کی۔ گروپ نے رپورٹ کے بنیادی نتائج میں کہا کہ جتنے بھی کشمیریوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، ان سب نے مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا اور کہا کہ جب تک اس کا سیاسی حل تلاش نہیں کر لیا جاتا، وادی میں موت اور تباہی کا سلسلہ زیادہ شدت سے جاری رہے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ انڈیا پر ان کا اعتماد نہیں رہا اور بد اعتمادی کی یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ کشمیریوں کا خیال ہے کہ انڈیا کی ریاست کشمیر کو صرف قومی سلامتی کے زاویے سے دیکھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمام کشمیری سابق وزیراعظم اور بی جے پی کے رہنما اٹل بہاری واجپائی کی اس تجویز کو یاد کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو انسانی ہمدردی کے دائرے میں حل کیا جائے۔ لوگوں کو یقین ہے کہ دہلی کی موجودہ حکومت مسئلے کے سیاسی حل میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ کشمیر کے نوجوانوں کے بارے میں، جو کشمیر کی کل آبادی کا 68% بنتے ہیں، رپورٹ میں کہا کہ کشمیر کا نوجوان بے خوف اور شدید ناامیدی کا شکار ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نوجوانوں میں کچھ تو انڈیا سے مذاکرات کرنے پر تیار ہی نہیں اور ان کے روزمرہ کی بول چال کے الفاظ ہی بدل گئے ہیں، جن میں ہڑتال، کرفیو، شدت اور برہان وانی کے الفاظ کا استعمال حاوی رہتا ہے۔ عام کشمیریوں کے ذہنوں میں اس مسئلے کے حل کا جو خاکہ ہے، اسے بیان کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا کہ لوگوں کے خیال میں اس مسئلے سے وابستہ تمام انڈیا، پاکستان اور تمام کشمیر کے عوام کو شامل کیے بغیر اس کا حل ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کو اس مسئلے کے حل کے لیے لچکدار رویے اپنانے ہوں گے تاکہ کشمیر کے لوگوں کی مشکلات دور ہو سکیں۔ فراز ہاشمی، بی بی سی نیوز۔
کشمیر میں کیے جانے والے اس سروے اور اس رپورٹ کے شائع کرنے والوں میں بی جے پی کے رہنما یشونت سنہا بھی شامل ہیں، جو انڈیا کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی دور حکومت میں انڈیا کے وزیر خارجہ تھے۔ میں نے ان سے بات شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ اس سروے کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں۔
ہم لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بات چیت سے ہی راستہ نکلے گا۔ جو حکومت ہے دلی میں، اس کو بات چیت آج شروع کرنی چاہیے جموں اور کشمیر میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے ساتھ۔
یشونت صاحب، انڈیا کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، آپ نے اپنے وقت میں جو کشمیر کے حالات دیکھے تھے ان میں اور جو موجودہ حالات جو آپ نے دیکھے ان میں کتنا فرق آپ کو نظر آیا؟
دیکھیے، اس سمے تو واجپائی صاحب تھے، وزیر اعظم تھے وہ ملک کے، اور انہوں نے ایک راستہ کھولا تھا کشمیر کے لیے جب انہوں نے بات کی تھی کہ انسانیت، کشمیریت اور جمہوریت کے دائرے میں بات چیت ہوگی، اور اس کے بعد پھر سب جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں جس میں حریت کے لوگ بھی تھے ان سے بھی بات چیت کا ایک راستہ سلسلہ شروع ہوا تھا، انفارچونیٹلی وہ پورا نہیں ہو پایا، اس کے پہلے ہم لوگوں کی سرکار چلی گئی تھی۔
اچھا، ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ انڈیا میں حکومت کا موقف رہا ہے کہ کشمیر میں جو حالات ہیں ان کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے، آپ نے جو وہاں حالات دیکھے ہیں آپ کی اس موقف کے بارے میں کیا رائے ہے؟
اس پر رائے دینا مشکل ہے کیونکہ اس کی انکوائری کرنے ہم لوگ نہیں گئے تھے، تو اس سے ماحول تو بگڑتا ہی ہے، وہ ایک بات ہوئی، لیکن پاکستان جو بھی کرے سوال یہ ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا ہونا چاہیے اور ہم لوگ اسی کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ بتائیے کہ کیا ایسی کوئی چیز جب آپ وہاں گئے کوئی ایسی چیز سامنے آئی جو خلاف توقع تھی یا آپ کے لیے بہت حیران کن تھی؟
بہت ساری باتیں تھیں حیران کرنے کی، لیکن اس کے تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہوں گا۔ مینلی یہ بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حال کے مہینوں میں وہاں پر کافی ہنسا ہوئی ہے، وائلنس ہوا ہے، اور اس سے لوگوں کی تکلیف بڑھی ہے کیونکہ ایک بند کا ماحول چلا قریب 5 مہینے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اچھا اثر نہیں پڑا لوگوں کی زندگی کے اوپر۔ اب تھوڑا بہت امن چین وہاں بحال ہوا ہے، لیکن ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہوگی یہ سوچ لینا کہ بہت پرماننٹلی امن چین آ گیا اور اب ہم نہیں بھی کچھ کریں تب بھی کام چلے گا، اور اسی لیے زور دے کے ہم لوگ بات اس بات کو رکھ رہے ہیں
جی
بھارت کی حکومت کے سامنے کہ بات چیت کرنے کا یہی سب سے بڑھیا موقع ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اچھا، آپ کہتے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پوری رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے آپ کی فائنڈنگز پر، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا امیدیں ہیں، کیا کیا تبدیلی آئے گی یا کیا ہوگا اس رپورٹ شائع ہونے کے بعد؟
بہت سارے رپورٹس آئی ہیں، دیکھیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم کس کے بحاف پر نہیں گئے تھے وہاں پر، کسی کے دوارا بھیجے گئے نہیں تھے ہم لوگ، ہم لوگوں کو خود چنتا ہوئی، فکر ہوئی تو ہم لوگ گئے کشمیر، اور اس کے بعد ہم نے جو محسوس کیا وہ ہم نے اپنے دونوں رپورٹ میں لکھا ہے۔ اب یہ حکومت کے اوپر ہے، وہاں جو سرکار ہے سری نگر میں، جموں میں، اور جو سرکار دلی میں ہے کہ وہ اس رپورٹ کو دیکھے اور اس پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں تو آگے کاروائی کرے۔
اچھا، اور کیا سرکار کا کوئی رد عمل، کوئی ریاکشن سامنے آیا ہے؟
نہیں، ابھی کوئی ریاکشن نہیں سامنے آیا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔
اچھا، اور انڈیا میں اس رپورٹ پر کیا رد عمل ہے، میڈیا میں اور لوگوں کا عموماً کیا تاثر ہے؟
میڈیا دیکھیے، انڈیا میں میڈیا بٹا ہوا ہے، کچھ لوگ ہمارے سمرتھن میں ہیں، ہم کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ورودھ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہم شکایت سے نہیں ڈریں گے، اگر ہم کو کوئی کنڈیم کرتا ہے تو اس سے نہیں ڈریں گے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔
اچھا، بس آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے اس وقت آپ کی کیا مین تجاویز ہوں گی حکومت کو کہ وہ فوری طور پر جن پر عمل کرے اس رپورٹ کے تناظر میں؟
ابھی ہم انتظار کریں گے، رپورٹ ہم لوگوں نے 1-2 دن پہلے دیا ہے، تو ہم انتظار کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ سرکار کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ ویسے ایک عام جو لوگوں کے من میں فیلنگ ہے اس سمے وہ یہ ہے کہ بھارت میں 5 راجیوں میں چناؤ ہو رہے ہیں، تو سب لوگ چناؤ میں اس سمے ویست ہیں، اگلے مہینے چناؤ کی تاریخیں طے ہیں، تو پتہ نہیں کتنا سمے دے پائیں گے، لیکن ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اور پھر اپنا جو اگلا قدم ہے وہ طے کریں گے۔
یہ تھے انڈیا کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا۔ اب رخ کرتے ہیں عراق کا، جہاں حکام کے مطابق دارالحکومت بغداد میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کر لی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ کے ساتھ نازیہ گلزار، یہ رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان سادمان کا کہنا ہے کہ مشتبہ حملہ آور نے بارود سے بھری کار جمیلہ نامی سبزی بازار کے مرکزی دروازے پر اس وقت اڑا دی جب وہاں موجود ایک فوجی نے اس مشتبہ کار پر فائرنگ کی۔ حملے میں ہلاکتیں ہوئیں اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ عینی شاہدین نے آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بتایا۔
صبح 7 بجے بم دھماکہ ہوا، بڑی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ زیادہ تر لوگ مارکیٹ میں کام کرنے والے تھے جو موٹر سائیکلوں پر چیزیں لاتے تھے اور ادائیگیوں کا انتظار کر رہے تھے۔
اس موقع پر لوگ شکایت بھی کر رہے تھے کہ حکام ان حملوں کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہے۔
اس سبزی بازار میں کئی بار بم حملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک نہ تو یہاں کوئی چیک پوسٹ ہے اور نہ ہی پولیس کا گشت ہوتا ہے۔ اگر لوگ باہر نکلتے ہیں تو انہیں موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر گھر میں بند رہیں تو بھوک سے مر جائیں گے۔
خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس سے قبل 2 جنوری کو اسی طرح ایک کار بم دھماکہ عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایک مصروف چوک میں ہوا تھا، جس میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ شہر کے شیعہ علاقے صدر میں ہونے والے اس دھماکے میں کم از کم 61 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ ادھر عراقی فوج دولت اسلامیہ کو ان کے مضبوط گڑھ موصل سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جب سے عراقی فوج اور کرد ملیشا نے موصل پر چڑھائی کا آغاز کیا ہے، دولت اسلامیہ نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ عراقی حکام کو امید ہے کہ فوج اور کرد جنگجو مل کر دولت اسلامیہ کو موصل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ عسکریت پسندوں کی عبرت ناک شکست ثابت ہوگی۔ دولت اسلامیہ نے موصل پر جون 2014 میں قبضہ کیا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس عرصے میں دولت اسلامیہ نے نہ صرف میدان جنگ میں عراقی اور کرد فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ ملک کے کئی دیگر شہروں اور قصبوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔
اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ میں ڈیلیور یونیورسٹی سے منسلک مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ بغداد میں ایک ہی ہفتے میں یہ دوسرا بڑا حملہ ہے، ملک میں اس وقت سیکیورٹی اور نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کی کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے، یہ جو 2 حملے ہوئے ہیں، جس میں ایک میں تقریباً 45 لوگ کے قریب ہلاک ہوئے تھے، یہ آئی سی ایس کی جو یوں سمجھیے کہ کاؤنٹر اٹیک ہے موصل کے حملے کے جواب میں۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ دیکھیے، آئی سی ایس ملکوں سے لڑ رہا ہے، ملکوں کے پاس فوجیں ہیں، ایئر فورس وغیرہ ہیں۔ سو جب امریکن ایئر فورسز جا کے موصل پر آئی سی ایس کے ٹارگیٹس کو بمب کرتے ہیں، تو آئی سی ایس کے پاس ایسے ہوائی جہاز یا ڈرونز وغیرہ تو نہیں ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کریں۔ تو ان کا جو ٹیکٹکس ہے، ریٹیلیشن، سوئسائڈ بامبرز ہیں، اور بیسیکلی اب ایک نئی ٹیکنیک جو انہوں نے شروع کری ہے کہ شوٹرز کی۔ سو مثال کے طور پہ جو استنبول میں جو شوٹنگ ہوئی ہے وہ بھی آئی سی ایس کا ریٹیلیشن ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بغداد میں، خاص طور سے شیعہ نیبرہڈز میں، یہ بھی آئی سی ایس کا ریسپانس ہے۔ جو موصل پہ جو عراقی فوجیں حملہ کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو سب سے افیکٹو فورسز ہیں، خاص طور سے جو اسٹریٹ فائٹنگ کر رہے ہیں آئی سی ایل کے فائٹرز کے خلاف، وہ شیعہ ملیشیاز ہیں جن کی ٹریننگ ایران میں ہوئی ہے۔ تو ایک قسم سے ان کی نظر میں یہ ایک سیکٹیرین مسئلہ ہے، شیعہ سنی کا جھگڑا، اور اس لیے وہ بغداد پہ حملہ کر رہے ہیں عراقی فوجیوں کے ریٹیلیٹ کرنے کے لیے۔ لیکن خاص طور پر شیعہ محلوں میں وہ شیعہ سیویلینز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں موصل کے جواب میں، اور جیسا جیسا موصل شہر پر قبضہ بڑھتے جائے گا عراقی فورسز کا، اگر وہ ISIS کے فائٹرز کو مار نہیں دیتے یا کیپچر نہیں کرتے تو وہ ڈسپرس جو اگر ہوں گے موصل سے تو اس طرح کے آپ ایکشنز مزید دیکھیں گے.
اچھا, ایک طرف تو آئی ایس, آپ جیسے آپ نے بتایا, وہ ریٹریٹ کر رہی ہے یا ریٹیلیٹ کر رہی ہے, تو اگر وہ مار بھی کھا رہی ہے دوسری طرف سے, تو ان پر اس کے باوجود حکومت کنٹرول کیوں نہیں کر سک رہی؟ زمینی حقائق آخر ہیں کیا؟
دیکھیے, عراق میں جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے ISIS کا, یعنی جو طبقے ہیں ISIS میں, وہ تین چار قسم کے ہیں. ایک تو ایک جو یورپین مسلمان وہاں گئے ہیں لڑنے کے لیے, خاص طور سے سیریا میں ISIS کے ساتھ جوائن کر کر. دوسرے وہ ہیں جو عرب والنٹیئر جہادی جو سعودی عرب سے, تقریباً 4,000 سعودی عربیہ سے جا کر ISIS جوائن کرے. تیسرے جو صدام حسین کی جو پرانی فوج تھی, اس کے جو بچے ہوئے آفیسر جن کو فائر کر دیے تھے امریکنز نے جب قبضہ کیا تھا عراق پر, تو وہ ہے جو ٹیکٹیکل وارفیئر وغیرہ جو کرتے ہیں, گراؤنڈ کنٹرول, آرٹیلری ٹریننگ وغیرہ, وہ پرانی آرمی کے, عراق کی آرمی کے سنی آفیسرز وغیرہ ہیں. اور اب دوسرے جو عراق میں جو سنی ملیشیاز ہیں, تو یہ چاروں کا کمپوزیشن بن کے ISIS بنا ہے. تو اس میں جو سنی فائٹرز ہیں عراق کے جو سولجرز وغیرہ ہیں, تو ان کا تو ایک لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو شیعہ کنٹرول ہے عراق پہ, اس کو ڈمینش کیا جائے یا کمزور کیا جائے. امریکہ نے بش کے زمانے سے بھی بہت کوششیں کی کہ ایک پولیٹیکل ریزولوشن ہو عراق میں, نیا کانسٹیٹیوشن آئے جس میں سنیوں کو ریکگنائز کیا جائے, ان کو آئل ویلتھ شیئر کیا جائے, لیکن نہ تو بش کے اندر ہوا نہ اوباما کے اندر وہ نیا کانسٹیٹیوشن بن سکا. تو اس لیے جو ISIS کے جو سنی لوکل جو سنی کمپوننٹ ہے, ان کو لوکل سپورٹ بہت ملتی ہے موصل میں اور اطراف سے. تو ایک قسم سے ان کی ایک کنسٹیٹیوئنسی بنی ہوئی ہے سویلین طبقے میں بھی, جو آپ ریبیلینس جو جس طرح سے سیریا میں ریبیلس کو حاصل ہے پبلک سپورٹ, اس طرح سے ISIS کی جو سنی فائٹرز ہیں ان کو لوکل سپورٹ خاص طور سے نارتھ ویسٹرن عراق میں کافی حاصل ہے. اس لیے بھی عراقی فوج کو ذرا مشکل لگ رہی ہے کہ ان کو آئسولیٹ کر کے ختم کرنے کے لیے.
امریکہ میں ڈیلیور یونیورسٹی سے منسلک مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مختدر خان سے سن رہے تھے بغداد میں ہونے والے حملوں کی کچھ تفصیلات. اور اگلی خبر بھی ایک حملے کے بارے میں بھی ہے. یروشلم میں ایک ٹرک سے کیے گئے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں, اور مقامی پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے فوجیوں میں 3 خواتین ہیں. اس حملے میں کم از کم 1 درجن افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبریں ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں. اس خبر پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم, جہاں صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. ہریندر, کچھ تفصیلات بتائیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں سیکیورٹی اداروں کے لیے یہ حملہ کتنا حیران کن تھا.
دیکھیں, میں تھوڑی دیر پہلے ہی جہاں پر یہ واقعہ ہوا اس کے وہاں سے میں تھوڑی دیر پہلے ہی گزرا تھا, اور وہاں پر کافی بڑی تعداد میں فوج کی ایک یونٹ آئی ہوئی تھی, کافی فوجی وہاں نظر آ رہے تھے. اور ابھی بھی میں جہاں پہ ہوں وہاں سے یہ کافی قریب ہے یہ جگہ جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے. اور یہ جگہ جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے ایک بہت بڑا اٹریکشن ہے, اور یہاں پر فوجیوں کو بھی لایا جاتا ہے یروشلم دکھانے کے لیے, کیونکہ وہاں سے جو اولڈ سٹی کا ایک بہت اچھا ویو جو ہے وہاں سے دکھتا ہے, وہ نظر آتا ہے وہاں سے مسجد الاقصی کو بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے, ڈوم آف دا راک وہاں سے کافی صاف دکھتا ہے. تو وہاں پر فوجی کافی بڑی تعداد میں کھڑے تھے, اور یہ جو ٹرک ہے یہ مشرق وسطی کے ہی یہ مشرق یروشلائم کے ایک نیبرہڈ سے یہ ٹرک آیا, جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ نمبر پلیٹ پولیس کے ترجمان کے مطابق جو نمبر پلیٹ ہے وہ اسرائیلی نمبر پلیٹ تھا, وہ چوری کر کے اس ٹرک میں لگایا گیا تھا. اور جو حملہ کرنے والا تھا وہ کچھ سمے پہلے ہی اسرائیلی جیل سے اسے رہا کیا گیا تھا. جہاں تک کا جو آپ نے کیا کہ یہاں پر کتنی حیرانگی ہے, تو دراصل میں نے یہ سوال اسرائیلی پولیس کے ترجمان سے بھی یہ سوال رکھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی کسی حملے کی کوئی امکانات ایسے دکھ نہیں رہتے. اس طرح کا جو ہے ماحول جو ہے وہ بڑا الگ سا ہے, ادھر کافی سمے سے ایک جو ہے وائلنس میں کافی کمی ہوئی ہے. تو ایسے میں یہ بالکل حیران کرنے والی بات ہے, اس طرح کا کوئی بھی اشارہ کسی طرح سے نہیں دکھ رہا تھا.
ہریندر مشرا صاحب, تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. سروین ابھی جاری ہے. آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شہ سرخی ہے, کشمیر میں تشدد نے نوجوانوں کو بے خوف کر دیا ہے. یہ کشمیر پر ایک تازہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں یہ کشمیری نوجوانوں کے بارے میں یہ سوچ بتائی گئی ہے. تفصیلات سنتے رہیے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
ٹینس سٹار نوواک جوکووچ نے قطر اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. فائنل میں انہوں نے اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کرتے ہوئے ٹاپ سیڈ اینڈی مرے کو 6-3, 5-7 اور 6-4 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. نئے سال کی پہلی جیت کے ساتھ ہی انہوں نے ٹینس کی دنیا کے نمبر ایک کھلاڑی اینڈی مرے کی مسلسل 28 فتوحات کا سلسلہ توڑ دیا ہے. جیت کے باوجود ٹینس کی عالمی رینکنگ میں جوکووچ دوسرے نمبر پر ہیں. سال کے پہلے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آسٹریلین اوپن کا آغاز 16 جنوری سے ہو رہا ہے. اس سے قبل وارم اپ میچز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سڈنی انٹرنیشنل کے پہلے راؤنڈ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں میں ڈاریا کے ساتھ کینا, سویتلانا کوزنیتسووا, یولیا پوٹینسیوا اور یوجینی بوشارڈ نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. ادھر برسبین انٹرنیشنل کا فائنل بلغاریا کے گریگور دیمتروف نے جاپان کے کینیشی کوری کو 2-6, 6-2 اور 3-6 سے ہرا کر اپنے نام کر لیا. نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں 27 رن سے شکست دے کر میچ اور سیریز جیت لی ہے. مطلوبہ ہدف 195 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز ہی بنا سکی. فٹ بال میں ایف اے کپ کے تیسرے راؤنڈ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے ریڈنگ کلب کو 0-4 گول سے ہرا دیا. میچ کے 7th minute میں وین رونی نے پہلا گول کیا. یہ 543 میچز میں ان کا 249 گول تھا. اس کے ساتھ ہی رونی نے مینچسٹر یونائیٹڈ کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے کا سر بوبی چارلٹن کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے. اس سے قبل 2015 میں رونی سر بوبی چارلٹن کا انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ 49 گولز کا ریکارڈ بھی توڑ چکے ہیں. انگلش پریمیئر لیگ کی 3 ٹیمز بورنمتھ, اسٹوک سٹی اور ویسٹ بروم ایف اے کپ کے 4th round میں کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی. بورنمتھ کو لیگ ون کی ٹیم نے 3-0 سے ہرایا, اسٹوک کو چیمپئن سائڈ وولز کے ہاتھوں 2-1 سے شکست ہوئی اور ویسٹ بروم کو ڈربی نے 2-1 سے مات دے دی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. سربین کا نصف آیا ہے اور وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصوں کا. آج پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
انڈیا میں ایک 5 رکنی تحقیقاتی کمیشن کے تازہ رپورٹ کے مطابق کشمیری سمجھتے ہیں کہ انڈیا کشمیر کو سیاسی مسئلہ تسلیم کرنے اور اس کے سیاسی حل پر تیار نہیں ہے. عراقی سیکیورٹی فورسز موصل سے دولت اسلامیہ کو نکال باہر کرنے کے لیے شہر کو تقسیم کرنے والے دریائے دجلہ پہنچ گئی ہیں. فرانسیسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے دوران فرانسیسی دفاعی اہداف کے خلاف 24,000 سائبر حملے کیے گئے. ادھر امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ انہوں نے سائبر حملوں سے جمہوریت کو لاحق خطرات کو کم سمجھا. آئیوری کوسٹ میں تنخواہوں اور ابتر حالات کے سبب 2 روز تک ملک میں فوجی بغاوت کے بعد فوجی اب بیرکس میں واپس چلے گئے ہیں. یورپ میں سرد موسم کی وجہ سے گزشتہ 2 دنوں کے دوران 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
یورپ بھر میں شدید سردی کے باعث کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ یونان کے جزیروں سے لے کر اٹلی تک برف کی چادر بچ گئی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں تابندہ کوکب.
اٹلی میں بحری اور فضائی سفر کی سہولیات التوا کا شکار ہوئی ہیں، جبکہ جنوبی علاقوں میں سکولز پیر تک بند رہیں گے. ترکی بھی سرد موسم سے بری طرح متاثر ہوا ہے. باسفورس کو بھی استنبول میں برفانی طوفان کے بعد لنگر اندازی کے لیے بند کر دیا گیا ہے. پولینڈ میں سردی کے باعث کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں. روس میں رات کے وقت درجہ حرارت -30°C تک پہنچ چکا ہے. یونان کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت -15 تک پہنچ گیا ہے، جہاں گزشتہ ہفتے ایک افغان پناہ گزین سردی کے باعث ہلاک ہو گیا تھا. وہاں تمام سڑکیں بند ہیں. ایتھنز میں بھی درجہ حرارت -0 سے نیچے ہے اور تمام جزیرے برف سے ڈھک چکے ہیں. یونان کے اکثر جزیروں پر پناہ گزین آباد ہیں، جن میں سے بیشتر کو عارضی شیلٹرز اور گرم خیموں میں منتقل کیا جا رہا ہے. اٹلی میں 7 افراد کی ہلاکت کے بعد بے گھر افراد کے لیے بنے ہاسٹلز دن رات کھلے ہیں. مرنے والوں میں 5 افراد کھلے آسمان تلے ہلاک ہوئے. روم کے ہوائی اڈے بھی سنیچر کو بند رہے، جہاں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے ہے. روس میں 120 سال کے بعد اس قدر سردی پڑی ہے. یہی حال پراگ کا ہے، جہاں 3 افراد سردی سے ہلاک ہوئے ہیں. بلغاریہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق 2 عراقی پناہ گزین جنوبی جنگل میں مردہ پائے گئے. اتوار کو بھی یورپ کے زیادہ تر حصوں میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے.
اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی اور اس سے متصل نصیر آباد کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے 2 روز قبل آپریشن شروع کیا تھا. قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی اور مذکورہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آپریشن میں عام آبادیوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ خواتین اور بچوں کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن عسکریت پسندوں کے خلاف کیا گیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بی آر پی یعنی بلوچ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے کوئٹہ میں مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 روز سے ڈیرہ بگٹی اور اس سے متصل نصیر آباد کے علاقے چتر میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے. بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس آپریشن میں عام آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس آپریشن کے حوالے سے سیکورٹی فورسز کے ذرائع نے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی تھی ان کے مطابق یہ آپریشن عسکریت پسندوں کے خلاف کیا گیا. بی آر پی کے علاوہ مذکورہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی یہ الزام عائد کیا کہ آپریشن میں عام آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا. اس حوالے سے فون پر نوکا آف بگٹی نامی شخص کا کہنا تھا.
یہ جو علاقے ہیں جن علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو چتر کا علاقہ ہے، جوچ کا علاقہ ہے، یہ آبادی والے علاقے ہیں. یہاں پہ لوگوں کے فصلیں ہیں اور یہ صرف بہانے بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ مزاحمت کاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ کوئی مزاحمت کار نہیں ہے.
بی آر پی کے بیان میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس آپریشن کے دوران خواتین اور بچوں کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. اس حوالے سے سوئٹزرلینڈ سے بی آر پی کے مرکزی ترجمان شیروان بگٹی نے ایک آڈیو بیان بھی جاری کیا ہے.
اور وہاں ایک فیملی کے لوگوں کو اٹھایا گیا، 8 ان میں بچے ہیں اور 9 کے قریب عورتیں ہیں، ان کو زبردستی اٹھایا گیا. یعنی یہ ان کی ناکامی ہے. پہلے تو وہاں سے مردوں کو اٹھایا جاتا تھا، ان کو ٹارچر کر کے سیلو میں ڈال کے پھر ان کی لاشیں پھینکی جاتی تھیں. اب عورتوں کو بھی اس عمل کا حصہ بنا رہے ہیں.
تاہم حکومت بلوچستان کے ترجمان انور اللہ کاکڑ نے رابطہ کرنے پر عام آبادیوں بالخصوص خواتین اور بچوں کو لاپتہ کرنے کے الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی کوشش قرار دیا. دوسری جانب سیکورٹی فورسز کے ذرائع کی جانب سے اس آپریشن کے بارے میں جو معلومات فراہم کی گئی تھیں ان کے مطابق یہ آپریشن اوچ اور اس کے نوائی علاقوں میں کیا گیا، जिसके दौरान 4 अस्करियत पसंद मारे गए जबकि 5 को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान अस्करियत पसंदों के ज़ेर इस्तेमाल 9 ठिकानों को भी तबाह किया गया। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
प्रोग्राम में शामिल अगली खबर भी सिक्योरिटी फोर्सेज के एक ऑपरेशन से मुतालिक है, मगर इसका ताल्लुक सऊदी अरब से है, जहां हुकाम का कहना है कि उन्होंने दारुल हुकूमत रियाज में एक ऑपरेशन करके 2 खतरनाक दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सनीचर को दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाले इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी अहलकार भी जख्मी हुए। BBC Urdu.com की रिपोर्ट, नुसरत जहां की जबानी। इस खबर की तरफ बाद में चलेंगे, लेकिन इस वक्त हम सुनते हैं वसतुल्लाह खान का हफ्तावार कॉलम बात से बात।
इस वक्त बेशतर ट्विटर बरादरी रिटायर्ड जनरल राहील शरीफ की अगली मुलाजमत को लेके हसद, रश्क, नसीहत वगैरह में मुबतला है। ये ट्विटराना बुखार वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक तस्दीकी टैली शुरली छोड़ने के नतीजे में शुरू हुआ। हालांकि इस बारे में राहील शरीफ, सऊदी तर्जुमान, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और ISPR तादम तहरीर खामोश हैं, मगर ट्वीट से अंदाज़ा होता है कि लोग किस कदर वेले हैं। कोई राहील शरीफ के बाज़ाब्ता गैर एलानिया फैसले को अफसोसनाक करार दे रहा है, कोई कह रहा है कि 39 इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद की सरबराही एक काबिल क़द्र एजाज़ है, तहरीक इंसाफ के असद उमर कह रहे हैं कि जिस इत्तेहाद में शमूलियत को पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया उसकी सरबराही कबूल करना अफसोसनाक है। एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कय्यूम ने तो यहाँ तक कह दिया कि सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद में शमूलियत हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। अल्लाह जाने उन्होंने कौन सा फ़िक़ा पढ़ के ये राय कायम की। मजीद फरमाते हैं कि ये इत्तेहाद किसी फ़िरक़े या कौम के ख़िलाफ़ नहीं। अगर ऐसा है तो ये तारीख़ पर पहला फ़ौजी इत्तेहाद होगा जो गुलदस्ते पेश करने के लिए तश्कील दिया गया हो। गैर कलदम शिया तंजीम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से लेके इंतहाई सुन्नी कलदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात तक कोई नहीं जिसने राहील शरीफ की मुबैना नौकरी पे अपनी अपनी ऐनक के नंबर के हिसाब से राय जनी ना की हो। ऐसी हर तंजीम दरअसल डांट बेटी को रही है और सुना बहू को रही है। कोई नहीं सोच रहा कि रिटायरमेंट के बाद भी बंदे को रोज़ी रोज़गार न सही कोई ना कोई मसरूफियत तो चाहिए ही होती है, और वो भी ऐसा बंदा जिसने 40 बरस एक्टिव अस्करी सर्विस में गुजारे हों। इस मुल्क में वैसे भी रिटायर्ड जनरलों के लिए कितने रोज़गारी मौके हैं। कोई बहरिया टाउन में नौकरी पकड़ने पर मजबूर है, कोई सफ़ीर, मुशीर या कंसल्टेंट लग जाता है, या किसी नीम खुद मुख्तार इदारे की पोस्टिंग कबूल कर लेता है, कोई सिक्योरिटी कंपनी खोल लेता है या असलहा साज कंपनी का सौदाकार हो जाता है, कोई अंदरून और बैरून मुल्क लेक्चर्स देके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, कोई पाकिस्तान और भारत के माबैन अमन व आश्ती का मुबल्लिग हो जाता है, और जिसे कोई भी मौका मैसर ना आए वो शाम 8-12 किसी ना किसी न्यूज़ चैनल पर अस्करी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर का फ़ी सबीलिल्लाह माहिर हो जाता है। ऐसे में अगर हमारे जनरल साहब ने बाद अज रिटायरमेंट एक आम चेयर इत्तेहाद की बावकार एजाजी सिपा सालारी कबूल कर ली तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। करना तो इस इत्तेहाद को भी वही है जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम और अरब लीग करती आई है। क्या ये वही राहील शरीफ नहीं जिनके लिए सिर्फ 2 माह पहले हर दूसरा ट्विटरिया और फेसबुकिया कह रहा था कि अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो दिल भरा नहीं। आपने कदर नहीं की, सऊदियों ने कदर कर ली, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो इस वक्त सैफ अली खान और करीना कपूर का नौमौलूद बेटा तैमूर अली खान याद आ रहा है, जिसके नाम को लेके चंद रोज पहले भारत की ट्विटर बरादरी गालम गलोच से लेके बिल्कुल सही फैसला किया के दरमियान फंस के रह गई थी। किसी ने ये ट्वीट भी किया कि ओ भाई, बच्चा किसी का है मगर दर्द ज़ह तुम्हें क्यों उठ रहा है।
हफ्तावार कॉलम के साथ वसतुल्लाह खान। और अब सुनते हैं हमारे सामईन क्या कह रहे हैं। वक्त हुआ है आपके खतूत पर मबनी सिलसिले आपका खत मिला का। तरतीब व पेशकश है आरिफ वकार की।
सामईन के खतूत से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम पेश खिदमत है आपका खत मिला। सब सुनने वालों को आरिफ वकार का सलाम पहुंचे।
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ آج ابتدا کر رہے ہیں ملتان سے موصول ہونے والے اس مکتوب سے، جو روانہ کیا ہے ہمارے پرانے اور مستقل مکتوب نگار جناب اسلم آرزو نے۔
کئی ہفتوں کے بعد ان کا خط آیا ہے، ہم تو فکر مند ہی ہو گئے تھے۔
تو آپ کی فکر مندی اب دور ہو جانی چاہیے۔ اسلم آرزو صاحب ماشاءاللہ بالکل خیریت سے ہیں اور اپنے تازہ مکتوب میں لکھتے ہیں، مشرف صاحب نے اپنے دور حکومت میں ڈپٹی کمشنر کی جگہ ڈی سی او کا عہدہ متعارف کرایا، جس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ انگریز حاکموں کی یادگار کو ختم کر کے ایک عوامی عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، تاکہ عوام پر مسلط ہونے کی بجائے یہ افسر عوام کی خدمت کر سکے۔ لیکن عملاً یہ ہوا کہ ڈی سی او پرانے ڈپٹی کمشنر سے بھی زیادہ شہانہ مزاج اختیار کر گئے ہیں، اور پرانے نظام میں سرکاری چپراسی کا وہ مشہور بلکہ بدنام جملہ کے صاحب میٹنگ میں ہے، آج بھی پرانی کروفر سے پینز کی زبان پر ہے۔
آرزو صاحب ہمارے ان سامعین میں سے ہیں جو نظام کی خرابیوں پہ بڑی تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو سرکاری اہلکاروں کے لیے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا مائکروفون اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ویسے آرزو صاحب، آج جس مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی بلکہ اب تک آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ ڈی سی او کا نظام ختم کر کے پنجاب میں پرانا ڈپٹی کمشنر نظام بحال کر دیا گیا ہے، تو یقیناً اس میں آپ کی خواہشات کو اور شاید آپ کے خط کو بھی کچھ دخل ہو۔
لیکن آج کے خط میں اسلم آرزو صاحب نے ایک اور مسئلے کا ذکر بڑی ددمندی سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے حال ہی میں کچہری جانے کا اتفاق ہوا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، اور حیرت سے زیادہ دکھ ہوا کہ چند قیدیوں کو بیڑیوں سے باندھ کر عدالت میں لایا گیا تھا۔ انسان کے پیروں اور ٹانگوں کو لوہے کی سلاخوں میں جکڑ دینا ایک انتہائی وحشیانہ عمل ہے۔ حیرت ہے کہ 21ویں صدی میں بھی زمانہ جاہلیت کا یہ بہیمانہ عمل جاری ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بیڑیاں پہنانے کا یہ ظالمانہ رواج کس صفاق بادشاہ کی ایجاد تھا، اور کیا یورپ میں بھی بیڑیاں استعمال ہوتی ہیں؟
آرزو صاحب، یورپ میں خطرناک قیدیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، لیکن ہماری طرح کی بیڑیاں وہاں اب استعمال نہیں ہوتی۔
تو کیا ماضی میں استعمال ہوتی تھی؟
جی ہاں، ماضی میں تو بڑے بڑے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے تھے۔ اگر آپ نے امریکہ کے زرعی فارموں کی پرانی تصویریں دیکھی ہوں تو وہاں غلاموں کو طرح طرح کی بیڑیاں پہنا کر ان سے مزدوری کرائی جاتی تھی، لیکن جوں جوں انسان تہذیب و تمدن کی منازل طے کر رہا ہے، اس طرح کی غیر انسانی روایات کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔
اور ہمارے ملک میں بھی بیڑیوں کا استعمال انتہائی خطرناک قیدیوں کے لیے کیا جاتا ہے، ہر قیدی پر تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔
اور امید کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی غیر انسانی سزا کا استعمال اب کب سے کم ہوتا جائے گا۔
تو اگلے خط کی طرف بڑھنے سے پہلے آرزو صاحب کے اس سوال کا جواب دے دیا جائے کہ بیڑیوں کا استعمال کس ظالم بادشاہ کی ایجاد ہے؟
یہ کسی ظالم بادشاہ کی ایجاد نہیں تھی آرزو صاحب، اس کی ابتدا تو تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہے، لیکن نینوا کی قدیم تہذیب کے جو آثار ملے ہیں ان میں تانبے کی بنی ہوئی بیڑیاں بھی ملی ہیں۔ بیڑیوں کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے، اور سلطنت روما کے دنوں میں بھی بیڑیاں استعمال ہوتی تھیں۔ البتہ 20ویں صدی کے وسط میں کم از کم یورپ میں ان کا استعمال بند کر دیا گیا، اور اب تو یورپ میں بیڑیاں تیار کرنا یا دیگر ملکوں کو برآمد کرنا بھی ممنوع ہے۔
اور آرزو صاحب کے بعد ایک اور پرانے سامع کا خط، انہوں نے بھی کافی دنوں کے بعد یاد فرمایا ہے۔ مٹھی تر سے جناب گنیش بالانی لکھتے ہیں، ملک کے مختلف حصوں سے تعمیر و ترقی اور معاشرتی خوشحالی کی خبریں سن کر یقین نہیں آتا کہ ہمارا ملک واقعی بہتری کی طرف گامزن ہے، کیونکہ جو کچھ ہم اپنے علاقے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہے۔ میں ایک اسکول ٹیچر کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں، جو کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنی ٹرانسفر کروانا چاہتا تھا، اور متعلقہ سیکشن آفیسر نے منہ پھاڑ کر اس سے 50,000 رشوت مانگ لی۔ میں نے ٹیچر کو مشورہ دیا کہ تم کسی بڑے افسر سے بات کرو۔ وہ بیچارہ میرے مشورے پر بڑے افسروں کے در پہ چلا گیا، لیکن واپس آ کر اس نے رپورٹ دی کہ بڑے افسروں کے ہاں رشوت کا ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے۔
گنیش بالانی صاحب، ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے بہت سے نو آزاد ملکوں میں یہ مسائل موجود ہیں۔
نو آزاد، لیکن ہمیں تو آزادی ملے ہوئے 70 برس ہو چکے ہیں۔
دیکھیں، قوموں کی زندگی میں 70 برس چند لمحوں کے برابر ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ٹیزنگ ٹربلز ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائیں گی۔
تھری میر وا سے عرفان حکمت شر لکھتے ہیں، سیربین اب پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے، لیکن اب بھی میں اسے پرفیکٹ قرار نہیں دے سکتا۔
تو اسے پرفیکٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا حضور؟ آپ نے اگر تشخیص کی ہے تو علاج بھی بتا دیجئے، یعنی پرفیکشن کا تصور کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ہم کیا کریں کہ سیربین ایک پرفیکٹ پروگرام بن جائے آپ کی نگاہ میں؟
آگے چل کر عرفان صاحب شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بی بی سی سے نشر کروانے کے لیے کئی مرتبہ اپنی آواز ریکارڈ کروائی ہے لیکن ان کا پیغام آج تک نشر نہیں کیا گیا۔
عرفان اکمل صاحب، بعض اوقات ٹیلی فون لائن اتنی خراب ہوتی ہے کہ آواز صاف نہیں سنائی دیتی، اس طرح کی غیر معیاری ریکارڈنگ ہم نشر نہیں کر سکتے۔
اور انہی کے شہر سے ذوالفقار موسیٰ صاحب لکھتے ہیں، میں آپ کے پروگرام تو پورے 30 سال سے سن رہا ہوں لیکن خط پہلی بار لکھ رہا ہوں۔ جب آپ نے جہاں نما بند کیا تو میں اتنا دل برداشتہ ہوا کہ میں نے بی بی سی سننا چھوڑ دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا گیا اور میں نے سوچا کہ بی بی سی سے ناراض ہو کر میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ چنانچہ اب میں نے پھر سے سیربین سننا شروع کر دیا ہے، اور جو سامعین کہتے ہیں کہ سیربین کو دو حصوں میں بانٹ کر آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام کو کیا کریں، وہ بالکل ٹھیک مشورہ دے رہے ہیں۔
ذوالفقار صاحب، سب سے پہلے تو ہم اپنے ایک روٹھے ہوئے سامع کے مان جانے پر اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ رہا سیربین کو دو حصوں میں بانٹنے کا مشورہ، تو ہم یہ تجویز پہلے ہی حکام والا کو ارسال کر چکے ہیں۔ ایک بات بہرحال ذہن میں رکھیے کہ پروگرام شیڈول کو تبدیل کرنا کوئی سادہ سا عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے تمام دیگر پروگراموں کا سلسلہ متاثر ہوتا ہے۔
اچھا، یہ اگلا خط ہے جیکب آباد سے،
یعنی اسلم بروہی صاحب کا۔
کیوں، ان کے سوا کوئی نہیں خط لکھ سکتا جیکب آباد سے؟
اچھا، تو یہ کسی اور کا خط ہے؟
جی ہاں، یہ خط ہے واحد علی صاحب کا، جنہوں نے ہمارے سلسلہ وار پروگرام قتل و غیرت کو انتہائی اہم اور بر وقت قرار دیا ہے۔ ویسے اسلم بروہی صاحب کا خط بھی آیا ہوا ہے، لیکن آج ہم اسے پڑھ نہ پائیں گے کیونکہ خطوں کی اس محفل کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ جو سامعین ہمیں خط لکھنا چاہیں ان کے لیے پتہ بتا دوں، پی او باکس 3101 اسلام آباد۔
تو سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں، پروگراموں کی بہتری کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں، یا ہمارے کسی پروگرام پہ تبصرہ کرنا چاہیں، تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔
پتہ آپ نے نوٹ کر ہی لیا ہوگا۔
تو زہر جواد اور آر وغیر کو اب اجازت دیجیے، آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔
ایک گانے سے مومنہ مستحسن نے پاکستان کا دل اتنا لبھایا کہ لوگ انہیں بھی آفریں آفریں کہنے لگے، لیکن اتنی زیادہ شہرت پانے کے بعد کیا اب بھی وہی مقبولیت برقرار رکھ سکی ہیں؟ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے کراچی میں ان سے ملاقات کی۔
ہم مومنہ کے ہوٹل روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مومنہ نے اپنی پرانی جینز پہنی ہیں، نو گٹار، اور وی جسٹ چلنگ آؤٹ۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں مومنہ، کہ کوئی رسالہ تھا جس میں میں پڑھ رہی تھی کہ یو ور ون آف دا موسٹ سرچڈ پرسنالٹیز ان پاکستان، بہت ہی زیادہ آپ کو گوگل کیا گیا ہے، کیوں لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں، مطلب واٹ از اٹ دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ یو موسٹ؟
ریئلی اٹ بیٹس می، اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو میں پتہ نہیں اپنے آپ کو سرچ کرتی کہ نہ کرتی، پر آئی تھنک کہ ایز ہیومنز ہم لوگ بہت کیوریس ہوتے ہیں۔ جو میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا اس کو اتنی جو ہائپ ملی تھی، اس کی وجہ سے پرابلی لوگ اور میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بیکاز میں اتنا نظر نہیں آتی ہوں، میں ایونٹس پہ نہیں جاتی ہوں، تو پرابلی اس سے ان کی کیوریوسٹی اور زیادہ پوک ہوتی ہے، تو وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور چیزیں۔
آفرین آفرین کے بعد آپ ایک بالکل اوور نائٹ سینسیشن ہو گئی تھیں۔ کوک اسٹوڈیو از اے پرفیکٹ پلیٹ فارم ٹو بی لانچڈ آن، مگر یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کے ایک دو گانے نکلے ہیں اور آپ اتنی مشہور ہو گئیں، لڑکوں میں تو کچھ زیادہ ہی، اتنی جب فیم کوئی مل جائے کسی کو کہ یو مائٹ فیل یو پیکڈ ارلی، اب اس گانے سے آپ کہاں جائیں گی؟ پریشر لگتا ہے۔
اس سے زیادہ سکسیسفل تو آج تک اپیرنٹلی پاکستان میں کوئی گانا تھا نہیں جو آپ مانیٹر کر سکیں۔ یہ پریشر نہیں ہے کہ آئی ہیو ٹو سکسیڈ ان دس فیلڈ، آئی ڈڈ اٹ کیونکہ مجھے شوق تھا، اور اب اگر میں آگے بھی کروں گی تو شوق سے ہی کروں گی۔ اف لوگوں کو پسند آیا تو آئی وڈ بی ویری آنرڈ، اگر نہ آیا تو میرا دل نہیں ٹوٹے گا۔
دل ٹوٹا ہے کبھی پہلے؟
ابھی تک تو نہیں، تھینک فلی۔
لیٹس ہوپ نہ ٹوٹے نا۔
پر دل تب ٹوٹتا ہے جب آپ کسی چیز سے بہت زیادہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں ایک میانہ روی اختیار کرنی چاہیے جس میں آپ کسی بھی چیز سے اتنے کبھی زیادہ افیکٹ نہ ہو کہ وہ اٹ کمپلیٹلی بریکس یو، نہ اتنا دل لگانا چاہیے کہ پھر آپ کا دل ٹوٹ سکے یا آپ کو زیادہ تکلیف ہو۔
آپ نے حال ہی میں ایک کیمپین کیا تھا بیٹ می، जिसमें मीशा शफी भी थी, बहुत सारे एक्टर्स और सिंगर्स थे जिन्होंने ये एक कैंपेन किया कि पाकिस्तान में और बहुत सारे मुल्कों में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गई है और ऑनर किलिंग्स इस किस्म की चीज़
और
होती हैं।
ये भी काफ़ी नोटिस करने वाली बात है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ नहीं होता, इमोशनल और मेंटल अब्यूज़ भी होता है जो कि काफ़ी प्रेवलेंट है हर सोसाइटी में, और हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हमने हाथ से तो नहीं मारा ना, खून की तरह है। तो जो आप इंटरनली भी किसी को स्कार करते हैं अपने लफ्ज़ों से, दैट ऑल्सो हर्ट, सो दैट्स यू बीटिंग दैम एज वेल मेंटली फिजिकली इमोशनली।
वो कि तुम मोटी हो गई हो, तुम्हें क्या पता,
औरत हो, घर पे बैठो, खाना पकाओ, चुप कर जाओ, पैसे तो मैं कमाता हूँ, जिस तरह के जो तंज होते हैं, या इवन आपके इन लॉज भी, या कोई भी आप वायलेंस है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिजिकल अब्यूज जो कि लोग नहीं रिकग्नाइज करते हैं।
क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको प्रोपेल किया कि आपने सोचा नहीं मुझे ये करना है?
कई चीज़ें आई कुडंट डू इन पाकिस्तान बिकॉज लोग कहते थे लड़की है, लड़कियों का काम नहीं है, और मुझे इस बात से बहुत इरिटेशन होती थी कि मेरे घर में तो मुझे नहीं ये कहा जाता कि ओ यू कैन डू दिस बिकॉज यू आर अ गर्ल, पर बाकी हर जगह पे कि नहीं लड़कियों को तो शादी का सोचना चाहिए, लड़कियों को ब्ला ब्ला ब्ला। आई हैव बीन अराउंड फॉर दैट लॉन्ग, पर आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट जो मैं कहती हूँ लोग कुछ सुन लेते हैं, या मेरी एज की लड़कियाँ हैं। सो मुझे इस वजह से लगता है कि इफ़ आई हैव अ वॉइस, या मेरी कोई अगर कोई बात सुन रहा है, तो मैं कोई काम की बात करूँ जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे सोशल नैरेटिव थोड़ा सा फ्लॉड है, पर वो बदलता तब है जब कोई उसके बारे में बात करना शुरू करे। शायद मैं इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना कर सकूँ उसमें, पर एज दे से कि कतरा कतरा मीशावत दरिया।
बात तो ये भी है ना कि आगही नहीं है लड़कियों को, वो कभी कभी समझती भी नहीं है कि ये आदमी जो है ये मुझे पुट डाउन कर रहा है। बहुत सी ख्वातीन ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं मर्द है मारेगा ना,
ऐसा बहुत सुना है बिकॉज मेरी एज की लड़कियां काफियों की शादियां भी हो चुकी हैं, तो मैं उनकी भी स्टोरी सुनती हूँ जिसके अंदर ये होता है कि नहीं पर शौहर तो ऐसे ही होते हैं ना, वो तो ऐसे कहते रहते हैं बस उनकी बस बात सुन लें, हाँ में हाँ करें, क्यों आपको वो इंसान की तरह क्यों ना ट्रीट करें, आपके भी क्यों वही इंसानी हकूक क्यों नहीं है जो उनके हैं। आजकल ख्वातीन भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं सोसाइटी में जितना कि एक मर्द करता है। ख्वातीन भी हैं जो बाहर जाके दे मेक एन ऑनेस्ट लिविंग, मेक मनी, कम होम, रन देयर हाउसेस, और अगर वो ना भी करें, ये किसी भी इंसान का हक होता है कि उसको भी वही इज्जत मिले जो दूसरा डिमांड कर रहा है। मेरे दो भाई हैं, मेरी कोई बहन नहीं है, पर कभी मुझे डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने, बल्कि हमेशा उन्होंने मुझे थोड़ा ज़्यादा पुश किया, सिखाया कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे भी वही काम करने हैं जो मेरे भाइयों को करने हैं, मेरी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना ही मुझे भी फिक्र करनी चाहिए कि मैं अपनी क्या आइडेंटिटी बनाऊंगी। माई फादर वुड ऑलवेज टेल मी के आई डोंट वॉन्ट के अबी यू नोन एज सो एंड सोज डॉटर एंड देन सो एंड सोज वाइफ, हु आर यू, व्हाट हैव यू डन।
तो मोमिना मुस्तहसन कौन है?
मैं एक इंजीनियर हूँ और म्यूजिशियन भी हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई आइडेंटिटी, आई गेस एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस होता है पूरी जिंदगी भर जो चलता रहता है। आई एम ट्राइंग टू गेट अ प्राइवेट पायलट लाइसेंस बिकॉज मुझे फ्लाइंग का भी शौक है। आई हैव अप्लाइड फॉर माई मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और मैंने उसके साथ ही एक और मास्टर्स के लिए भी अप्लाई किया फॉर इंटरनेशनल डिवेलपमेंट, तो वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है।
तो ये सारी चीज़ें एक साथ करेंगी आप?
बिल्कुल, बिकॉज अगर हम एक जायगोट से स्पेशलाइज होके हमारे सेल्स, इतने सारे डिफरेंट सेल्स बनते हैं आपकी बॉडी में, उसी एक सेल से मेरे पाल भी बने, स्किन भी, एवरीथिंग, आई एम द सेम ह्यूमन, राइट? तो फिर मैं क्यों एक लेबल के अंदर कन्फाइंड रहूं? व्हाई कैन आई डू ऑल ऑफ इट?
आपने हाल ही में एक और इनिशिएटिव किया है जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं और भी लोग हैं, साइबर बुलियंग के खिलाफ।
जी,
आपके साथ भी हुई है साइबर बुलियंग एक किस्म की?
बिल्कुल, बिकॉज जब आफरीन रिलीज हुआ उसके बाद ओवरनाइट, लाइक यू सैड, हर कोई मेरे बारे में बात करने शुरू हो गया। ट्विटर के ऊपर मेरा नाम कई दिन ट्रेंड करता रहा, जिसके अंदर काफ़ी सारी बहुत लोगों ने बहुत अच्छी बातें लिखी, दे गेव मी अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, बट देर वॉज अ सर्टन परसेंटेज जो कि मुझे आउटराइटली बैश कर रहे थे। आई एम जनरली अ प्राइवेट पर्सन, अचानक एकदम से इतना पब्लिक आई में आना एंड हैविंग एवरी पर्सन विद अ सोशल मीडिया अकाउंट हैविंग एन ओपिनियन अबाउट मी वॉज अ लिटल हार्श। एकदम से जब ये सब कुछ हुआ, मेरा फोन स्टार्टेड ब्लोइंग अप, मुझे एंजाइटी होने शुरू हो गई, आई हैड पैनिक अटैक्स। मैं कमेंट्स पढ़ती थी सारे पहले, और मुझे काफ़ी पिंच भी करते थे बिकॉज लोग जो मुझे बिल्कुल जानते नहीं हैं, वो सब अब उनके पास कोई ओपिनियन है मेरे बारे में जो कि बेस्ड ऑफ a song that I did on a show. Aur wo sare personal attacks hote the. I actually was pretty depressed because of it as well. Main 2-3 din tak I didn't even leave my room. But then I thought about it ki kisi ka opinion kya meri pehchan ban jati hai phir? Just because koi aur ye mere bare mein baat keh raha hai, kya main ye hoon? Nahi. If I believe in myself, then koi bhi kuch bhi keh de usse mujhe kya fark padta hai? Maine ye initiative isliye shuru kiya because aise bahut log hain Pakistan mein, especially ladkiyan, kyunki unko outside of their houses itna unka logon se interaction nahi hota, to unka jo main platform hai to put themselves out there is the internet. I also noticed ki jab ladkiyan mere paas aati hain pictures lene ke liye kuch, to wo hamesha kisi app ke through le rahi hoti hain jisme patla gora aur flawless bana dete hain aapko aur pata nahi eye color change ho jata hai usme. Wo itna ye log kyun karte hain? Isliye because tolerance nahi hai logon mein. They're always looking for reasons to pick on people, jiski wajah se a lot of people, young people are very insecure. Unko hamesha lagta hai ki unko perfect rehna hai, perfect banna hai, aur jiski wajah se phir they start leading dual lives. Wo asal mein kuch hote hain social media pe, kuch hote hain just because wo they're too afraid of cyberbullying. So ye ek real issue hai jiske bare mein baat karni chahiye aur logon ko batana chahiye ki just because ki koi ek keyboard ke piche, computer screen ke piche baith ke aapke bare mein cheezein likh raha hai ya kaisa insaan jo aapko janta bhi nahi hai, aapko uski baaton se koi fark nahi padna chahiye. Aise jaise aap sadak pe chal rahe ho aur koi kuch keh de. But people take it personally because we're all human. Ye sirf public figures ke sath nahi hota, ye har ek ke sath hota jo bhi internet pe hai. People say a lot of hurtful things, bas hame us noise ko filter out karna aana chahiye aur apne aap mein itna yakeen rakhna chahiye ki usse hame koi fark na pade.
बॉडी इमेज जो होती है कि लड़की को एक इस तरह लगना चाहिए या पतली लड़की होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, और एक तरह से आपके फेस पे बड़ा एम्फेसिस रहा है शुरू से ही, क्योंकि है आपकी शक्ल अच्छी, अब क्या किया जाए. मगर ये भी हो जाता है कि यू बिकम रिड्यूस टू अ फेस.
दैट्स ट्रू,
है ना, कि इतना खास नहीं गाया, ठीक था, मगर चेहरा बहुत अच्छा. ये भी सुना होगा आपने ना.
मैंने बहुत सुना और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मैं ना मॉडल हूँ ना मैं एक्ट्रेस हूँ. आई डोंट नो हु डिफाइंस परफेक्शन एनीवे, कि क्या अल्लाह ताला एक मैनुअल भी भेजते हैं साथ के ये नाक सही है और ये. आई थॉट आई स्माइल रियली वियर्डली, बट आफरीन के बाद दैट्स व्हाट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट एंड आई वाज लाइक अच्छा ये भी कोई चीज़ है. बट देन द थिंग इज कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल वाज माय सिंगिंग. आई सैंग माय हार्ट आउट एट कोक स्टूडियो, बट देन बीइंग रिड्यूस्ड टू अ फेस.
सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट व्हाट यू लुक लाइक. तो जो लड़कियां इन चीज़ों से इफेक्ट होती कि मुझे, हाँ मैं पतली नहीं हूँ, मोमिना की तरह इतनी गोरी नहीं हूँ, या उसके बाल इतने अच्छे है, मेरे नहीं है, ये भी तो इनसिक्योरिटीज आती है ना लड़कियों में.
बिल्कुल आती है. मैं तो एक्चुअली काफ़ी लोगों को पर्सनली रिप्लाई करती थी जब वो मेरे पिक्चर्स पे हैशटैग गोल्स और ये वो लिखते थे कि माय गॉड लुक एट हर हेयर. मुझे 20 मिनट लगे थे ब्लो ड्राई में. आप भी सलोन जाके ब्लो ड्राई करवा लें, दे विल बी फाइन. मेरा वेट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी मैं थोड़ी सी ज़्यादा चबी हो जाती हूँ, कभी कम हो जाती हूँ. तो जब मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ तो आई गेन वेट एंड आई डोंट केयर. इट्स बिकॉज आई लव फूड एंड आई डोंट थिंक दैट चेंजेस एनीथिंग अबाउट मी. डजंट टेक अवे फ्रॉम हु आई एम. और यही चीज़ मैं और लड़कियों को भी समझाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ पर्सनल एग्जाम्पल से, कि जैसे आप नजर आते हैं या आपका वेट या आपका मेकअप या आपके कपड़े आपको डिफाइन नहीं करते, किस रेस्टोरेंट में हैंग आउट कर रहे हैं, किन लोगों के साथ, बिकॉज दैट्स द थिंग इंस्टाग्राम पे के हैंगिंग आउट विद ब्ला ब्ला. इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइफ स्टाइल. लोग मोमेंट इंजॉय नहीं करते हैं, उनको एक परफेक्ट एक पिक्चर लेनी होती है जिससे दूसरे देखें कि आई एम हैविंग अ गुड टाइम.
व्हेन यू रियली वांट टू बिंज ईट, और जब आप सोचते हैं कि बस अब मुझे यही चीज़ खानी और बहुत खाना है, और जो मज़े में आप आती है ना, जब आप कहती हैं चलो भूल जाओ जिम को, भूल जाओ, क्या खाती हो?
मैं हर वक्त इसी मूड में होती हूँ, और मैं जब सुबह उठती हूँ तब मैं ये सोच रही होती हूँ, आई कन्विंस माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ बेड ये सोच के कि मुझे क्या मिलेगा अच्छा खाने का. कराची जब आई हूँ अभी, मैंने 6 पराठे रोल खाए हैं, उसके विटनेसेस भी हैं. मुझे खाना बहुत पसंद है. अगर आप अच्छा खा नहीं रहे, इफ यू नॉट फीडिंग योर बॉडी राइट, देन आप वैसे भी खुश नहीं रह सकते, और फिर मर मर के क्या जीना.
ये थी मोमिना मुस्तहसन जो बात कर रही थी हमारी साथी फीफी हारून से. इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा. आज प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली चौधरी, प्रोड्यूसर थी नुसरत जहां, लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज अंजाम दे रहे थे जे मगानी, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक. खालिद करामत को सरबीन की टीम के साथ इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़. आखिर में शमाइला ख़ान से ख़बरों का खुलासा सुनिए.
انڈیا میں ایک 5 رکنی تحقیقاتی کمیشن کے تازہ رپورٹ کے مطابق کشمیری سمجھتے ہیں کہ انڈیا کشمیر کو سیاسی مسئلہ تسلیم کرنے اور اس کے سیاسی حل پر تیار نہیں ہے۔ عراقی سیکیورٹی فورسز موصل سے دولت اسلامیہ کو نکال باہر کرنے کے لیے شہر کو تقسیم کرنے والے دریائے دجلہ پہنچ گئی ہیں۔ فرانسیسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے دوران فرانسیسی دفاعی اہداف کے خلاف 24,000 سائبر حملے کیے گئے۔ ادھر امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ انہوں نے سائبر حملوں سے جمہوریت کو لاحق خطرات کو کم سمجھا۔ آئیوری کوسٹ میں تنخواہوں اور ابتر حالات کے سبب 2 روز تک ملک میں فوجی بغاوت کے بعد فوجی اب بیرکس میں واپس چلے گئے ہیں۔ یورپ میں سرد موسم کی وجہ سے گزشتہ 2 دنوں کے دوران 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔